السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
مطالبات آئینی ہیں اور پرامن پشتون جدوجہد جاری رہے گی. منظور پشتین کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
اور پاکستان ہی سے خبر کہ بلوچستان کے سرحدی ضلع میں ایک مذہبی جماعت کے رہنما کے گھر میں زوردار دھماکے سے 2 افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں. اور جنوبی وزیرستان میں حریف قبائلی گروپس کے درمیان فائرنگ میں 5 افراد مارے گئے ہیں. اور جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ.
جھارکھنڈ کی ایک عدالت نے مبینہ گائے محافظوں کے تشدد میں ایک شخص کی ہلاکت کے معاملے میں تمام 11 ملزموں کو قصوروار قرار دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
پاکستانی کشمیر میں ہزاروں افراد کا کنٹرول لائن کی طرف مارچ. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغول.
اور بین الاقوامی خبروں میں امریکہ دنیا سے مطالبہ کر رہا ہے کہ شام کی حکومت روس اور ایران کو ان ایزا رسانیوں کے ذمہ دار ٹھہرایا جائے جو انسان کو دی جانے والی بدترین تکالیف ہیں. اور اقوام متحدہ کے بچوں کی امداد کی تنظیم نے ان 50,000 افراد کی مدد کرنے کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے جو مشرقی غوطہ کے محصور علاقے سے نقل مکانی کر رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. اپنے مطالبات کے حق کے لیے پاکستان کے مختلف حصوں میں پشتونوں کا احتجاج جاری رہا. انسانی حقوق کی تنظیموں نے حکومت پر نسلی گروپ کے خلاف امتیازی سلوک ختم کرنے کے اقدامات پر زور دیا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے مختلف شہروں میں پشتون موومنٹ کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری ہے اور اس احتجاج کے ایک مرکزی رہنما منظور احمد پشتین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کی جدوجہد پرامن ہے جو جاری رہے گی. واضح رہے کہ مبینہ ماورائے عدالت قتل کے واقعات کے خلاف اور مساوی حقوق کے لیے جاری احتجاج کے سلسلے میں جب بلوچستان میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پشتون تحفظ موومنٹ کے مرکزی رہنما منظور پشتین سمیت کئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے جن کی مختلف حلقوں کی طرف سے مذمت بھی کی گئی. انسانی حقوق کی ایک موقر بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ یعنی HRW نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت کو پشتونوں کے خلاف امتیازی رویے بند کرنے ہوں گے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP کے چیئرمین مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ احتجاج کرنے والوں کے مطالبات جائز ہیں.
ان کی شکایات بالکل جائز ہیں. پاکستان ایک فیڈریشن ہے, سب کو ایکول اپرچونیٹیز حاصل ہونی چاہیے.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی شیخ روحیل اصغر کہتے ہیں کہ معاملات کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے مسائل کا حل تلاش کیا جانا چاہیے.
اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ آپ کے جو یہاں کے پسنے والے لوگ ہیں اگر ان کا کوئی مطالبہ ہے یا مسائل ہیں تو آپ کو اس کو سننا چاہیے اور جو مسائل حل طلب ہیں ان کو حل کرنا چاہیے تاکہ ان کی جو فرسٹریشن ہے یا جو ان کا حق ہے وہ ان کو واپس مل جائے.
منظور پشتین کہتے ہیں کہ وہ احتجاج کے دوران یہ کہتے رہے کہ اس مہم کو پرام رہتے ہوئے ہی جاری رکھنا ہوگا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بلوچستان کے سرحدی ضلع میں ایک مذہبی جماعت کے رہنما کے گھر میں زوردار دھماکے سے 2 افراد موت کا شکار ہو گئے. 7 بچوں اور 4 خواتین سمیت 11 افراد کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جبکہ گھر کے ملبے تلے 30 سے زائد افراد کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پولیس حکام کے بقول پاک افغان سرحد کے قریب ضلع سیف اللہ کے مرکزی بازار کے علاقے جوگیزئی روڈ پر واقع ملا حبیب اللہ کے مکان میں جمعرات کو رات گئے ایک زوردار بم دھماکہ ہوا جس سے مٹی کا بنا ہوا مکان ملبے کا ڈھیر بن گیا. جنوبی وزیرستان میں 2 متحارب قبائلی گروپوں کے درمیان جائیداد کی ملکیت پر پچھلے کئی برسوں سے تنازع چلا رہا ہے اور ایک روز قبل دونوں گروپوں کے مسلح افراد نے مورچہ بند ہو کر ایک دوسرے کے خلاف فائرنگ شروع کی جو جمعے کے روز بھی جاری رہی. فائرنگ کے نتیجے میں اب تک کم از کم 5 افراد ہلاک اور ایک سرکاری عہدیدار سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے. ایئر مارشل مجاہد انور خان کو پاکستان کی فضائیہ کا نیا سربراہ نامزد کیا گیا ہے. مجاہد انور خان موجودہ ایئر چیف مارشل سہیل امان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ذمہ داریاں سنبھالیں گے. وزارت دفاع کی جانب سے نئے ایئر چیف کی تقرری کے لیے چار ناموں کی سمری صدر مملکت کو ارسال کی گئی تھی. صدر مملکت نے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی ایڈوائس پر ایئر مارشل مجاہد انور خان کو پاک فضائیہ کا نیا سربراہ نامزد کیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 28 فروری کو افغانستان میں کابل امن سلامتی کی تعاون کے دوسرے اجلاس منعقد کرانے کا خیر مقدم کیا ہے اور شرکا کی جانب سے منظور کیے جانے والے اعلان کو سراہا ہے. ایک اخباری بیان میں عالمی ادارے کے ترجمان نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے ارکان نے افغان حکومت کی جانب سے طالبان کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کا بھی خیر مقدم کیا ہے اور طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ اس پیشکش کو بغیر شرائط اور بغیر تشدد کے کسی دھمکی کے تسلیم کریں تاکہ سیاسی تصفیے کا دیرینہ مقاصد حاصل کیا جا سکے جس سے افغانستان کے عوام کو پائیدار امن میسر آ سکے. سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے الزام میں امریکی انتظامیہ نے مزید روسی شہریوں اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں. روسی مداخلت کے بارے میں تحقیقات کرنے والے خصوصی قونصل رابرٹ مولر نے 13 روسیوں پر فرد جرم عائد کی تھی. مزید روسی شہریوں اور کمپنیوں پر پابندیوں کے حالیہ اعلان کے بعد روس نے بھی جوابی کارروائی کا عندیہ دیا ہے اور وہ مزید امریکیوں کو بلیک لسٹ کرنے جا رہا ہے. وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو ہرمن اور ایزابیلا چاوچولی نے روس امریکہ تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور ان تعزیرات کے بارے میں بتایا ہے.
روس کی خبر رساں ایجنسی آر آئی اے نوفسٹری نے روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریبکوف کے حوالے سے جمعے کو خبر دی ہے کہ امریکہ کی جانب سے لگائی گئی حالیہ پابندیوں کے جواب میں روس بھی امریکیوں کے خلاف اسی قسم کی پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے. روسی نائب وزیر خارجہ نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ عالمی استحکام کو خطرے میں ڈال رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود روس امریکہ کے ساتھ بامقصد مذاکرات جاری رکھنے کا خواہش مند ہے. وہ فی الوقت امریکہ کی سیاسی ہردرمی کے جواب میں نئی پابندیاں عائد کرنے جا رہا ہے. جمعرات کو امریکی انتظامیہ نے 13 روسی شہریوں اور 5 روسی کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سن 2016 میں امریکی صدارتی انتخاب میں مداخلت کی تھی. اس کے ساتھ برطانیہ میں سابق جاسوس اور اس کی بیٹی پر نرو ایجنٹ کے ذریعے حملہ کرنے کے واقعے کی صدر ٹرمپ نے مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یقیناً اس حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اس معاملے میں عالمی برادری کے ساتھ ہے اور اسے سنگین واقعہ سمجھتا ہے. امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں کے رہنماؤں نے حکومت کے اس فیصلے کی تائید اور حمایت کی ہے. امریکہ کے وزیر خزانہ منوچن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کی جو کوشش کی تھی اس کی سائبر سرگرمیوں کا جواب دینا امریکی انتظامیہ کا فرض تھا. انہوں نے کہا کہ حالیہ پابندیاں ان کے خلاف عائد کی گئی ہیں جو ان غلط کاموں میں باقاعدہ ملوث تھیں. امریکہ روس کی اس نوعیت کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات اٹھا رہا ہے کیونکہ امریکی انتظامیہ کا خیال ہے کہ روس امریکہ کے داخلی معاملات میں آئندہ بھی مداخلت کی کوششیں کرتا رہے گا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور یہ خبریں اور حالات حاضرہ کی رپورٹیں آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں. اور شام کے بارے میں یہ خبر ہے کہ اقوام متحدہ کے بچوں کی امدادی کی تنظیم نے ان 50,000 افراد کی مدد کرنے کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے جو مشرقی غوطہ کے محصور علاقے سے نقل مکانی کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے واشنگٹن کی اس خبر کو مسترد کر دیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ قومی سلامتی کے مشیر میک ماسٹر کو تبدیل کرنے والے ہیں. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا ہگبی سینڈرز نے سماجی میڈیا پر پیغام جاری کیا کہ میک ماسٹر کو سبکدوش کرنے سے متعلق رپورٹس درست نہیں ہیں. مائیکل براؤن کی رپورٹ مبشر علی زیدی کی زبانی.
واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ اعلی سطح پر تبدیلیاں کرنے والی ہے اور میک ماسٹر کی یہ سبکدوشی اس کا حصہ ہے. سارا سینڈرز نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور میک ماسٹر کے درمیان عمدہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے اور قومی سلامتی کونسل میں تبدیلیاں نہیں کی جا رہی. لیکن اتفاق سے گزشتہ روز ہی سارا سینڈرز نے کہا تھا کہ تبدیلی کسی بھی وقت ممکن ہے. جب آپ انتظامی امور دیکھتے ہیں تو آپ کی مختلف ترجیحات ہوتی ہیں, ان پر آپ کی توجہ ہوتی ہے. مختلف لوگ ان کوششوں اور ترجیحات پر توجہ دیتے ہیں, چنانچہ آپ کو وقت کے ساتھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں. صدر ٹرمپ پرعزم ہیں کہ وہ مناسب وقت پر اور مناسب مقام پر مناسب ترین لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ یہ تھے سارا سینڈرز کے الفاظ۔ میک ماسٹر کو ہٹانے سے متعلق خبر دو دن پہلے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی اچانک برخاستگی کے بعد سامنے آئی ہے۔ اگر صدر ٹرمپ ایسا کر گزرے تو میک ماسٹر سبکدوش کیے جانے والے قومی سلامتی کے دوسرے مشیر ہوں گے۔ ان سے پہلے مائیکل فلن قومی سلامتی کے مشیر تھے۔ انہیں عہدہ سنبھالنے کے چند ہی ہفتوں بعد روسیوں سے تعلقات چھپانے پر فارغ کر دیا گیا تھا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے بچوں کی امداد کی تنظیم نے ان 50,000 افراد کی مدد کرنے کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے جو مشرقی غوطہ کے محصور علاقے سے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ تنظیم کے ترجمان نے جمعے کے روز یہ بات بتائی۔ یونیسیف کی ان ترجمان خاتون میریکسی مارکیڈو نے جمعے کے روز ایک بریفنگ میں کہا کہ ہمارا منصوبہ ہے کہ 50,000 افراد کو مدد فراہم کی جائے۔ امریکہ دنیا بھر سے مطالبہ کر رہا ہے کہ شام کی حکومت، روس اور ایران کو ان ایزا رسانیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے جو کسی انسان کو دی جانے والی بدترین تکالیف ہیں۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر میک ماسٹر نے جمعرات کے روز واشنگٹن میں امریکی ہولوکاسٹ میوزیم میں باتیں کرتے ہوئے شام میں 7 سال سے جاری جنگ کے بارے میں کہا کہ صدر بشار الاسد کی حکومت نے ہولناک مظالم ٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
The Assad regime has killed indiscriminately, tortured, starved, raped and used chemical weapons on its own
people. میک ماسٹر کہہ رہے ہیں، اسد حکومت نے اپنے ہی لوگوں کو بلا امتیاز اذیتیں دی ہیں، انہیں افلاس میں رکھا ہے، جنسی تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور ان کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے اور بے شمار شامیوں کو گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا اور وہ لاپتہ ہو گئے۔ میک ماسٹر نے روس اور ایران پر بھی شام کی مدد کا الزام لگایا۔ گزشتہ ماہ کابل میں ہونے والی دوسری امن و سلامتی کانفرنس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے طالبان سے مطالبہ کہ وہ افغان صدر اشرف غنی کی مذاکرات کی پیشکش غیر مشروع طور پر قبول کر لے، اس وقت افغانستان کے امداد پر نظر ثانی کرنے والوں کے لیے توجہ کا مرکز ہے اور وہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ طالبان اب جبکہ ساری دنیا سے ان پر دباؤ بڑھ رہا ہے کیا موقف اختیار کریں گے۔ تاہم اس حوالے سے ماہرین کے درمیان اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے افغان اور طالبان امور کے ایک ماہر رحیم اللہ یوسف زئی اور افغانستان کے لغمان صدر کے گورنر آصف ننگ سے گفتگو کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ پیش ہے۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان کی جانب سے گزشتہ ماہ کابل میں ہونے والی امن اور سلامتی سے متعلق کانفرنس کے سراہے جانے اور افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کے بارے میں، خاص طور سے ایک ایسے وقت میں جبکہ افغانستان میں وہاں متعین امریکہ کے اعلی کمانڈر جنرل جان نکلسن کے بقول خصوصی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، افغان اور طالبان امور کے پاکستانی ماہر رحیم اللہ یوسف زئی سے سوال کیا گیا کہ طالبان اس صورت کے مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے تو انہوں نے کہا،
طالبان نے ابھی تک جواب نہیں دیا، نہ انکار کیا ہے نہ اس تجویز کو مانا ہے۔ میرے خیال میں یہ جو اتنی دیر لگا دی ہے، ایک تو اس میں کوئی عملی بھی رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، طالبان کے جو رہنما ہیں، جو ان کی رہبری شورا ہے، اس کے اراکین ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ مختلف ملکوں میں، تقریباً 4 ملکوں میں ہیں۔ یہ ان کا اکٹھے ہونا، پھر مشورہ کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اہم مشورہ ہوگا وہ جو افغانستان میں طالبان کے کمانڈر ہیں جو جنگ کرنے والے ہیں، یعنی ان کی رضامندی کے بغیر طالبان کی شورا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اور یہ ہم سن رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان سے بھی مشورہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ وہ جو ان کے جنگجو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ شاید طالبان ان حالات میں مذاکرات کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔
افغانستان میں اضافی امریکی فوجی مشیروں کی آمد اور اقوام متحدہ کے طالبان سے اس مطالبے کے بارے میں کہ وہ غیر مشروع طور پر مذاکرات کی میز پر آ جائیں، رحیم اللہ یوسف زئی سے سوال کیا گیا کہ طالبان کتنا دباؤ محسوس کرتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا،
ان کے اوپر دباؤ تو بہت ہے، آپ دیکھیں کہ تقریباً ہر جگہ سے صدر اشرف غنی کی امن تجاویز کی حمایت کی گئی ہے، حتیٰ کہ پاکستان نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے، چین نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے، تو طالبان کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے اور ان کے اوپر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات پر رضامندی کی صورت میں خود طالبان کی اپنی صفوں میں انتشار اور اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف ووٹل کے اس بیان کے بارے میں کہ امریکہ کی نئی پالیسی کے تحت پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے باوجود اسلام آباد اب بھی طالبان گروپ کی حمایت کرتا ہے، ہر چند کے پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی کے کچھ مثبت اشارے بھی نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے رحیم اللہ یوسف زئی نے کہا،
ہاں بالکل، یہ تو امریکہ نے بار بار کہا ہے کہ پاکستان میں طالبان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، حقانی نیٹ ورک کے جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان میں ہیں، یہ تو ان کا الزام ہے، پاکستان ظاہر ہے اس کو نہیں مانتا۔ تو یہ وہ پازیٹیو چیزیں ہیں شاید جن کی طرف اشارہ ہے جنرل جوزف ووٹل کا، البتہ یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر مطمئن نہیں ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھار وہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی وہ تنقید بھی کرتے ہیں۔
ادھر افغانستان کے ممتاز سیاستدان اور صوبہ لغمان کے گورنر آصف ننگ سے جب طالبان کے موقف اور سلامتی کونسل کے ملوث ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا،
طالبان کا بھی حالت اچھا نہیں ہے، ان کا بھی 17 سال کے بعد جو یونائیٹڈ اسٹیٹس اور یہاں پہ الائنس کے فورسز جو ہیں افغانستان میں، نیٹو کی فورسز ہے اور افغان فورسز جو ہیں یہاں پہ، ان سب سے لڑائی کرنا بھی امپاسبل ہے۔ یہ پہلا مرتبہ ہے کہ سیکورٹی کونسل جو ہے اور یونائیٹڈ نیشن جو ہے وہ افغان ایجنڈا کو اس کا سپورٹ کر رہی ہے۔ اب میرے خیال میں ایک سب کا نظریہ جو ہے وحدت نظر، ہم دیکھتے ہیں وحدت نظر انٹرنیشنل کمیونٹی کا، یونائیٹڈ اسٹیٹ کا جو یہاں افغانستان میں ان کا رول جو ہے اور ان کا کردار جو ہے افغانستان میں بہت اہم ہے، اور افغان حکومت کا بھی یہ پہلا بار ہے کہ انہوں نے شروط اور شرائط کے بنا طالبان کو اپیل کیا مصالحے کی۔
افننگ کا کہنا تھا کہ صدر اشرف غنی کی طالبان کو پیشکش کے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ امریکی کانگریس میں سینٹرل کمان کے کمانڈر جنرل جوزف ووٹل کے بیان اور پاکستان کے کردار کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا،
اب تک تو کوئی سیریس کوآپریشن جو ہے ایریا میں اگر گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں نہیں ہے، اب تک بھی 20 سے زائد انسرجنٹ گروپ جو ہے وہ پاکستان میں ہے جو افغانستان میں انوالو ہے۔
خمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
بدین کے لاڑ میوزیم کے حاجی احمد ملہ لائبریری کے ملازمین کی تنخواہیں 8-10 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہیں، اس کے باوجود غریب لوگ 18 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ مسئلہ کیا ہے اور حکومت سندھ کا کیا موقف ہے، اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں مبشر علی زیدی۔
بدین میں لاڑ میوزیم سے متصل جمخانہ میں 4 ماہ پہلے لاڑ میلہ منعقد کیا گیا جس پر کروڑوں نہیں تو لاکھوں روپے ضرور خرچ کیے گئے، لیکن لاڑ میوزیم اور حاجی احمد ملہ لائبریری کے ملازمین کی چند ہزار کی تنخواہیں 18 ماہ سے ادا نہیں کی گئیں۔ یہ غریب لوگ 1 ماہ سے احتجاج کر رہے ہیں اور لائبریری بند ہے۔ اسسٹنٹ لائبریرین زبیدہ خاصخیلی 14 سال سے یہاں کام کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ پہلے ضلع انتظامیہ کی ملازم تھیں، 2 سال پہلے ان کی خدمات محکمہ ثقافت کے سپرد کر دی گئیں، اس کے بعد سے ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔
یہ ہم 14 سال سے یہ میوزیم اور لائبریری میں کام کرتے ہیں، میں تو اسسٹنٹ لائبریرین ہوں۔ یہ ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس تھے جب ڈی سی او چلاتا تھا، تو ابھی ہینڈ اوور ہو گیا کلچر ڈپارٹمنٹ کو۔ کلچر ڈپارٹمنٹ ایس این ای وغیرہ ہو گئی ہے ہماری، لیکن ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی، 18 مہینے ہو گئے ہمیں۔ سیکرٹری کلچر سے بھی ملے، منسٹر سے بھی ملے، انہوں نے یہی ہمیں یقین دیا ہی نہیں کروائی کہ 15 دن کے بعد ہم آپ کو ریگولرائزیشن والا نوٹیفیکیشن اور آپ کی سیلری جاری کر دیں گے، لیکن اب تک وہ نہیں ہوا، تبھی تو ہم احتجاج دے بیٹھے آج 34 دن ہمیں۔
یہ تھیں اسسٹنٹ لائبریرین زبیدہ خاص خیلی، لیکن سندھ کے وزیر ثقافت سید سردار علی شاہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے اپنا افسر بھیجتے ہیں لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں۔ یومیہ اجرت کے ان کارکنوں کا مطالبہ ہے کہ پہلے ان کی ملازمت مستقل کی جائے، ہم نے انہیں سمجھایا ہے کہ بجٹ کے بعد مستقل کر دیا جائے گا، لیکن وہ مان نہیں رہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی انہیں استعمال کر رہا ہے۔
یہ پہلے ایکچولی لارڈ میوزیم قائم ہوا تھا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے قائم کیا تھا وہاں پہ بدین میں، پھر جو ملازم تھے وہ کانٹیجنسی پہ تھے، پرماننٹ ملازم نہیں تھے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے ان کو کانٹیجنسی پہ ڈیلی ویجز پہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ ہمارے جب ٹیک اوور ہوا، ہینڈ اوور ہوا کلچر ڈپارٹمنٹ کو، تو ہم نے اپنی تنخواہیں، حالانکہ ان کی ایس این ای منظور نہیں تھی، پھر بھی ہم نے اپنی ریگولر بجٹ سے ان کو تنخواہیں کنٹینیو رکھی۔ ابھی 5-6 مہینے ریگولر بجٹ نہ آنے کی وجہ سے ان کی تنخواہیں رک گئی تھیں، ابھی ان کی 5-6 مہینوں کی جتنی بھی تنخواہیں رہتی ہیں وہ ہم نے ایشو کر دی ہیں ان کو، وہ پیچھے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ان کے پاس بقایا رہی ہوئی ہے۔ اب وہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ اکاؤنٹ وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا تھا. جب سے ہمارے پاس آئی ہیں تو ہم ان کو کنٹینیو تنخواہیں دے رہے ہیں. ابھی بھی ہمارا گیا تھا ملازم اور یہاں پہ ہمارا آفیسر گیا تھا ان کو تنخواہیں دینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم تب لیں گے جب ہم پرماننٹ ہوں گے. اب ڈیفینیٹلی پرماننٹ ہونا ان کو سمجھایا گیا کہ آپ پرماننٹ ہوں گے بجٹ کے بعد. جیسے بجٹ میں ایسے نہیں آئے گی آپ کی سینکشن جو ہے وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ سینکشن ہوگی اینڈ دین یو ول بی پرماننٹ. اور تب تک ہم ان کو تنخواہیں بھی دے رہے ہیں. ڈیلی ویجز پہ ہالیڈیز کاؤنٹ نہیں ہوتی تو ان کی تنخواہ جو ہے وہ 7,000 سے 10,000 کے بیچ میں ہے. جب پرماننٹ ہوگے تو 15,000 سے اوپر ان کی تنخواہ ہوگی. مگر ان کو کنفیوژن ہے, پولیٹیکل ایشو ہے, پتہ نہیں کون یوز کر رہا ہے. I don't understand it.
یہ تھے وزیر ثقافت سندھ سید سردار علی شاہ. لائبریری کو تالا لگنے سے بدین کے طالب علموں کو مشکلات کا سامنا ہے. انہوں نے ارباب اقتدار سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ مسئلہ جلد حل کیا جائے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں پیدل سڑک پار کرنے کے لیے زیر تعمیر پل گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے. فلوریڈا پولیس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پل کے ملبے تلے متعدد گاڑیاں دبی ہوئی ہیں اور امدادی کارکن ملبے سے افراد کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. فلوریڈا کے گورنر ریک اسٹارٹ نے کہا کہ ہر ایک محنت سے کام کر رہا ہے تاکہ کسی کو بچایا جا سکتا ہے تو اسے بچا لیا جائے. امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ اب تک ملبے سے 9 زخمیوں کو نکال کر ہسپتال منتقل کیا جا چکا ہے. امریکہ کے خصوصی قونصل رابرٹ ملر نے, جو سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت پر تحقیق کر رہے ہیں, اپنی تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا ہے. نیو یارک ٹائمز نے اطلاع دی ہے کہ نیو یارک میں قائم ٹرمپ آرگنائزیشن کو حالیہ ہفتوں میں سمن جاری کیا گیا ہے کہ روس سے کمپنی کے لین دین کے تمام دستاویزات ملر کی تفتیشی ٹیم کے حوالے کیے جائیں. ملر کی کوششیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اپنی تفتیش کو ٹرمپ کی ذات کے قریب لانا چاہتے ہیں. امریکہ اور جنوبی کوریا نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی مشترکہ فوجی مشقوں کے درجے کو کم اور ان کا دورانیہ مختصر کر دیں گے. جمعے کے روز ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیونگ یانگ کے ساتھ حالیہ سفارتی روابط کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. کی ریزولو اور فول ایگل نامی سالانہ مشقیں, جن میں ہزارہ فوجی شامل ہوتے ہیں, موسم بہار میں کی جاتی ہیں اور 2 ماہ تک جاری رہتی ہیں. لیکن جنوبی کوریا کی خبر رساں ایجنسی نے فوجی ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ یہ اب آئندہ ماہ شروع ہوں گی اور تقریباً 1 ماہ جاری رہیں گی. امریکی B-1B بمبار یا جوہری طور پر مسلح طیارہ بردار جہاز ان مشقوں میں حصہ نہیں لیں گے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اگر ایران جوہری بم بناتا ہے تو سعودی عرب فوری طور پر بم تیار کرے گا. شہزادہ ولی محمد نے CBS کے پروگرام 60 منٹس میں, جو اتوار کو نشر ہوگا, کہا ہے کہ سعودی عرب نیوکلیئر بم حاصل کرنے کا خواہاں نہیں ہے, لیکن اس بات میں شبہ نہیں کہ اگر ایران جوہری بم تشکیل دیتا ہے تو ہم جلد از جلد ایسا ہی کریں گے. سعودی عرب کی جانب سے نیوکلیئر بم بنانے کی اس مشروط خواہش کے بارے میں کانگریس کے ارکان نے پارٹی بنیاد پر ملا جلا رد عمل دیا ہے. ڈیموکریٹک سینیٹر بل نیلسن نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ ایران کی جانب سے بم تشکیل دینا خطے میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا باعث بنے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ سن 2015 میں امریکہ اور 5 دیگر عالمی طاقتوں کی جانب سے کیے گئے معاہدے کی توثیق نہیں کریں گے. یہ کہتے ہوئے کہ یہ انتہائی نرم نوعیت کا سمجھوتا ہے اور یہ کہ ایران نے معاہدے کے کئی حصوں کی خلاف ورزی کی ہے جس میں بین الاقوامی تجزیہ کاروں کو رسائی کی اجازت دینا شامل ہے. ملک جوہری توانائی کے پروگرام کو محدود کرنے کے عوض ایران کے خلاف سخت گیر اقتصادی پابندیاں ہٹائی گئی تھیں, جبکہ عالمی طاقتوں کو ڈر تھا کہ اگر سمجھوتا طے نہ کیا گیا تو ایران جوہری ہتھیار تشکیل دے گا. خبریں ختم ہوئیں.
پاکستان! کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے.
امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. صرف آج نیوز پر.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ میں ہوں اسفر امام. ان دنوں سامنے آنے والی نئی ٹیکنالوجی کا زیادہ تر انحصار ایسی بیٹریوں پر ہے جنہیں دوبارہ سے چارج کیا جا سکے. آج کل الیکٹرانک اشیاء میں استعمال ہونے والی بیٹریوں کی زندگی قدرے لمبی ہوتی ہے, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں بدلنا پڑ جاتا ہے. لیکن اب ماہرین ان استعمال شدہ بیٹریز کو پھر سے استعمال کے قابل بنانے پر توجہ دے رہے ہیں۔ سیل فون سے لے کر کمپیوٹرز اور گاڑیوں سے لے کر ہوائی جہاز تک، ان دنوں ہر جگہ بیٹریوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اتنی بڑی تعداد میں بیٹریاں استعمال کرنے کے بعد کہاں جاتی ہیں؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں سی ایس آئی آر او کے ڈاکٹر آنند بھٹ۔ وہ کہتے ہیں
We're going to have very large volumes of batteries which will end up in landfill and that's when the environmental problems will.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس استعمال شدہ بیٹریوں کا ڈھیر لگ جائے گا جنہیں زمین میں دفن کرنے سے بہت سے ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہوگا۔ ایسے میں کچھ بیٹریز ایسی بھی ہیں جنہیں دوبارہ سے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ گاڑیوں میں استعمال ہونے والی لیڈ ایسڈ بیٹریاں، لیکن زیادہ تر بیٹریاں بے مصرف ہو جاتی ہیں اور انہیں پھینک دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے زمین اور پانی زہریلی دھاتوں سے آلودہ ہونے کا خطرہ ہے۔ بیٹریوں میں استعمال ہونے والی دھاتوں کی مانگ میں اضافے کو دیکھتے ہوئے لیتھیم آئون بیٹری بنانے والی کمپنیاں استعمال شدہ بیٹریوں کو اکٹھا کر کے انہیں دوبارہ سے استعمال کے قابل بنانے پر توجہ دے رہی ہیں۔ نیو میٹل کے کریس ریڈ کہتے ہیں کہ
we are producing the lithium units and then recycling, we are taking them back at the end product, unscrambling the egg, recovering the value.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیتھیم بیٹریاں بناتے ہیں اور انہیں ریسائکل بھی کرتے ہیں۔ عمومی طور پر دوبارہ سے چارج کی جانے والی بیٹریوں کی صلاحیت بتدریج کم ہو جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ زیادہ توانائی استعمال کرنے والی مشینریز کو طاقت مہیا کرنے کے قابل نہیں رہتی، جیسا کہ بجلی سے چلنے والی موٹر سائیکل جس کی بیٹری اس کو چارج نہیں کر پاتی۔ اس طرح پرانی بیٹری اپنی طاقت کا تقریباً 80% چارج اسٹور کر لیتی ہے۔ آلٹرنیٹو پاور انتھسسٹ کے کرس جون کہتے ہیں کہ
repurposed lithium ion batteries from electric scooters. Now I'm going to be using them to power my home. I'm charging these up with solar panels on the roof.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرک اسکوٹر میں استعمال ہونے والی لیتھیم آئن بیٹریز ہیں۔ اب ان سے میں اپنے گھر کو توانائی فراہم کروں گا، میں انہیں اپنے گھر کی چھت پر لگے سولر پینل کی مدد سے چارج کروں گا اور اپنے اسکوٹر کو رات کے وقت چارج کروں گا۔ اب جبکہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے، ماہرین امید کر رہے ہیں کہ بیٹریاں بنانے والی کمپنیاں اب دوبارہ سے چارج کے قابل بیٹریوں کو پھینک دینے کے بجائے اسے دوبارہ استعمال کے قابل بھی بنانے پہ توجہ دیں گی۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر بجلی سے چلنے والی گاڑیاں عام ہوں گی تو استعمال شدہ بیٹریوں سے بنے پاور پلانٹ بھی اب زیادہ دیر کی بات نہیں۔ اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست کے نامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پاکستان میں صبح رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے۔ ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گل رخ، اور انجینئر آڈیس ریس۔ خالد حمید بھی آپ سے اب اجازت چاہے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔